فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اقبال نے اپنے آپ کو رومی کا مرید ہندی قرار دیا ہے۔ تنظیم اسلامی کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے پاس بھی ایک مرید اقبال و رومی موجود ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر، آئین پیغمبر سے سو بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ پیغام اقبال ابلیس کی مجلس شورا کی روشنی میں تشریف لاتے ہیں۔ امیر تنظیم اسلامی مردان حلقہ کے پی کے جنوبی محترم جناب ڈاکٹر حافظ مقصود صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم المقام امیر تنظیم اسلامی اور عزیز رفقاء و احباب، آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا، اور اس کی روشنی میں اقبال کا پیغام۔ شروع میں میں نے سورۃ الحجرات کی جو آیت پڑھی ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہم فرائض دینی کے جامع تصور کے درس میں بھی بہت پڑھتے رہتے ہیں، اور اس آیت میں ان دو حقائق کا ذکر ہے جس سے دنیا میں قدم قدم پر ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا میں جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، پیش نظر کر کوئی مشن ہو، تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ضرورت ہے جس سے کوئی کافر، ملحد، بے دین، ہندو، سکھ، انگریز کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک نصب العین ہو، ایک مشن ہو، ایک ٹارگٹ ہو، اور اس مشن اور نصب العین کے ساتھ انسان کے اندر عشق کا جذبہ ہو۔ یہ پہلی چیز۔ ایک انسان اگر، ایک اسٹوڈنٹ اگر انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے نصب العین، مجھے انجینئر بننا ہے، مگر صرف یہ نصب العین نہیں کہ ذہنی طور پر یا عقلی طور پر وہ اس پر اس کا قائل ہونا صرف یہ کافی نہیں، جب تک انجینئرنگ کے اس نصب العین کے ساتھ اس کو عشق نہ ہو، دیوانگی نہ ہو، تو پہلی ضروری چیز ہر کام کے لیے، دنیا کے اندر جو کام، وہ دینی ہے یا غیر دینی ہے، تو پہلی چیز کہ وہ کام، وہ مشن، اس کے ساتھ عشق، دیوانگی۔ چنانچہ عارف رومی کے الفاظ ہیں کہ اس دیوانہ کے دیوانہ نشد، دیوانہ تو وہ ہے جو اپنے مشن میں دیوانہ نہیں بنا، تو کہتے وہ دیوانہ ہے۔ اور دوسری چیز دوسری ضرورت کہ یہ جو جذبہ عشق ہے اس کے ساتھ پھر انسان کے اندر حرکت ہو حرارت ہو آگے بڑھنے کی قوت اور طاقت اور صلاحیت ہو. پہلی چیز کا قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں ایمان اور دوسری چیز جہاد تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا یعنی وہ ایمان یقین کے درجے والا اس حد تک انسان کی اٹیچمنٹ ہو کمٹمنٹ ہو. اور نمبر دو وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ ایک کمیونسٹ اشتراکی وہ اگر اشتراکیت کا سچا مرد مومن ہے تو نمبر ایک اس کو اشتراکیت کے نظریے پر یقین کی حد والا وہ ایمان اور نمبر دو اس کے لیے سرتوڑ جدوجہد انتہائی حد تک جدوجہد اور کوشش یہ دو چیز. چنانچہ علامہ اقبال کے مزار پر بھی غالباً یہ شعر جو اس کی کتاب زبور عجم کا شعر ہے یہ کندہ ہے اور اس میں بھی ان دو چیزوں کا ذکر اگر یہ قطرہ خون داری اگر مشتے پر داری دیا من باتو آموزم طریق شہبازی را اور وہ مسلمان نوجوان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قطرہ خون داری اگر تمہارے اندر ایک قطرہ خون ہو مجھے لیٹرز کی ضرورت نہیں ہے بس ایک قطرہ خون یہ ہے وہ جذبہ وہ عشق اگر یہ قطرہ خون داری اور نمبر دو اگر مشتے پر داری اور پھر تھوڑے سے پر ہو بہت زیادہ لمبے چھوڑے گھنے پروں کی ضرورت نہیں تھوڑے سے بھی ہو جس کے ذریعے جہاد کر سکے آپ اڑ سکے پرندے کی نمبر ایک خون اور نمبر دو پر اگر یہ دو چیزیں ہیں تو بیامن تو اب میرے پاس آ جاؤ باتو آموزم طریق شہبازی را تو میں تمہیں یہ اب سکھاؤں گا کہ باز اور شہباز کیسے بنا جا سکتا ہے مگر یہ دو پری ریکوزٹس یہ فراہم کر دو نمبر ایک وہ جذبہ وہ عشق اور نمبر دو اس کے لیے جدوجہد اگر وہ ہو یہ دو چیزیں ہو. تو جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی در حقیقت یہی حرکت اور حرارت کی تعلیم ہے کہ یہ حرکت اور حرارت اگر نہ ہو تو انسان کے پاس نظریہ ہو کتنا ہی خوبصورت ہو کتنا ہی اعلیٰ و ارفع نظریہ ہو لیکن اس کے بیک پر اگر یہ جدوجہد نہ ہو انسان کے پاس تو ظاہر بات ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ابلیس کی مجلس شورا نظم شروع کرنے سے پہلے اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ اقبال کون ہے اور اقبال کا جو تعارف ہے اس کی تو کئی جہتیں ہیں مگر اس نظم تک محدود رہتے ہوئے میں تین حوالوں سے ان کا جو تعارف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی جہت ہے ایمان کی جہت اللہ پر یقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت آخرت پر یقین. ظاہر بات ہے یہ عام طور پر جو فلسفی ہوتے ہیں وہ بھی خدا کو مانتے ہیں مگر کون سا خدا جس کا نام انہوں نے علت العلل رکھا ہوا ہے دی کاز آف آل کازز کے بالکل آغاز کائنات میں کائنات کی مشینری کو آن کرنے کے لیے ضرورت تھی کسی ایکسٹرنل ایجنٹ کی بس اس کو ایک دھکا دے دیا گیا اور وہ مشینری چل پڑی ہے اب اس کے ساتھ اس خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے بس وہ ایک طرف ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ علت العلل ہے. تو عام طور پر فلاسفہ کے اندر یہ تصور موجود ہے مگر اقبال کا جو یہ تصور ہے وہ اللہ کے بارے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت پرجوش ہو کر اپنے کلام میں بات کرتے ہیں. چنانچہ ان پر یہ سوال ہوا تھا ایک صاحب علم نے سوال کیا تھا جن کی ان کے ساتھ بہت اٹھک بیٹھک رہی اور ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ کو معلوم ہے یعنی اقبال سے وہ کہہ رہے تھے کہ کانٹ اور دوسرے جو فلاسفہ آئے ہیں تو انہوں نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو منطقی دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی ایک فلسفی ہے اس کے برعکس آپ کے کلام میں تو اللہ کے بارے میں بڑا پرجوش انداز ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس پر اقبال نے جواب دیا. وہ سائل کہتا ہے کہ اقبال نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ اچھا اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو. یہ انگریزی ان کی گفتگو ان کی انگریزی میں ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں اقبال کا جواب یہ تھا آئی ہیو سین ہم, یعنی اللہ کے بارے میں آپ یہ مجھ سے یہ کہ ثبوت کیا ہے, آئی ہیو سین ہم. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ دیر آر مومنٹس ان اے مینز لائف وین ہی کین ایکسپیرینس گاڈ بٹ دیز مومنٹس آر ہائی ور ریئر ویری ریئر. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دوسری مجلس میں جب میں نے حیات بعد الممات کے دوبارہ اٹھنے کا جو تصور ہے اس کے بارے میں جب میں نے سوال کیا تو اقبال کا برجستہ جواب یہی تھا کہ ڈیتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ, موت کا تو کوئی وجود ہی نہیں, اصل چیز تو اٹ از لائف وچ از پریڈومیننٹ ریئلٹی, اصل حقیقت تو وہ تو حیات ہے. تو کہتے اصل میں جن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے وہ تو ایک بنیادی حقیقت سے بالکل نابلد لوگ ہیں. تو مطلب ہے اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اقبال کا یہ جو تصور تھا یہ اتنا زندہ تصور تھا, اتنا مدلل تصور تھا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی عقیدت ہے تو وہ بھی کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے. چنانچہ اپنے آخری عمر میں جبکہ ان کا ارادہ حج پر جانے کا تھا مگر پھر آنکھوں میں بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ جا نہ سکے, تو پھر انہوں نے اپنی آخری کتاب ارمغان حجاز, اس کتاب کا نام یہ ارمغان تحفے کو کہتے ہیں ارمغان حجاز, یعنی یہ اصل میں حجاز کا تحفہ ہے, وہاں سے گویا کہ میں یہ تحفہ لا کر وہ دوں گا اس امت کو. تو اس میں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت کے طور پر وہ جو ربائی ہے ان کی کہ بئی پیری رہے یثرب گرفتم نواخاں از سرور عاشقانہ چو آ مرغے کے در صحرا سر شام کشاید پر بفکر عاشیانہ. بئی پیری اس بڑھاپے میں رہی یثرب گرفتم, میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عازم سفر ہوا ہوں, نواخاں از سرور عاشقانہ اور یہ کہ میرے بدن کے اندر خوشی کی اور سرور کی جو لہریں ہیں وہ دوڑ رہی ہیں کیونکہ میں اب ادھر جا رہا ہوں. اور پھر مثال بھی ہے کہ چو آ مرغے اس پرندے کی مانند کہ ایک جگہ پہ اس کا گھونسلہ ہے, بچے ہیں, صبح کے وقت یہ پرندہ وہاں سے اڑ کر 10-15-20 میل دور کہیں صحرا کی طرف وہ نکل جاتا ہے, وہاں پر پورا دن کوئی دانہ کوئی رزق جو اپنے بچوں کے لیے وہ پرندہ جمع کر رہا ہے جب اس نے وہ جمع کر دیا ہے تو اب شام کے وقت پرندہ جو ہے وہ دوبارہ اپنا تیاری کر رہا ہے کہ اب مجھے اور انتہائی خوش ہے کہ میں جس غرض کے لیے آیا تھا تو وہ غرض اب پورا ہو گیا ہے اور یہ رزق لے کے اب میں اپنے بچوں اپنے گھونسلے کے پاس وہ پہنچ جاؤں. تو اقبال کہتے ہیں کہ میری مثال بھی بالکل وہی ہے, میں بھی در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سپاہی تھا, یہ جو تحریک اقامت دین کا جو قافلہ ہے اس قافلے کا ایک ادنا سپاہی تھا. تو چو آ مرغے کے در صحرا سر شام کشایت پر بفکر عاشیانہ, مجھے یہاں بھیجا گیا تھا ہند میں اور ہند میں جب میں نے اپنا کام کر دیا ہے تو اب میں ایک رپورٹ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اے اللہ کے رسول یہ میرا کارنامہ حیات ہے اور یہی کچھ میں جو ہے نا اب آپ کے سامنے لایا ہوں. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت کا جو ہے وہ معاملہ ہے. اچھا یہ تو ایمان کی جہت سے, قرآن سے محبت وہ تو بانی محترم رحمہ اللہ کی جو ہے تقاریر میں قرآن کی عظمت کو جس طرح اس شخص نے بیان کیا ہے وہ آپ میں سے سب کو پتہ ہے. اچھا دوسری جہت جو ہے وہ خود شناسی, یعنی اقبال کو اس حقیقت کا ادراک تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص اس وقت یہ جو فتنہ برپا ہوا ہے مغرب سے جو یہ سائنٹیفک ریشنلزم اور یہ جو اقلیت ہے اس اقلیت کا جو فتنہ آیا ہے اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کر دیا ہے, اس بات کا اقبال کو اور اس کے کلام میں جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل, کہ مجھے اس آگ میں جو ہے وہ ڈالا گیا ہے میں خود نہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسرار خودی میں وہ مولانا رومی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب مجھے خیال میں خواب میں میں بس سو رہا تھا تو مولانا رومی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ گفت, پہلے تو مولانا رومی کا تعارف کیا ہے کہ پیری رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق مستی را امیر, کہ وہ روشن ضمیر مرشد جو ہمارا ہے اور یہ جو قافلہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنے والا جو قافلہ ہے اس کا امیر وہ ہے. گفت اس نے آ کر مجھ سے کہا, اے دانائے کہ اے فرنگی تہذیب کی گہرائیوں میں اتر کر فرنگی فکر اور فلسفے کو جاننے والے, گفت اے دانائے اسرار فرنگ کس نمی ننشف در نار فرنگ, کہ فرنگی تہذیب نے اہل ایمان کے خرمن ایمان کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی ہوئی ہے اس آگ میں اقبال بس تم ہی کھڑے ہو سکتے ہو اور کوئی نہیں. میں نے مشرق و مغرب میں دیکھا مولانا رومی ان سے کہہ رہے ہیں, بعض لوگ تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو وہ جانتے ہیں بہت اچھی طرح مگر وہ جدید فکر اور فلسفے سے ناواقف ہیں, بعض وہ ہیں جو جدید فکر و فلسفے کو جانتے ہیں مگر وہ قرآن اور حدیث سے ناواقف ہے. آپ وہ شخصیت ہے جس شخصیت کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہوئی ہیں. تو اے دانائے اسرار فرنگ کس نمی ننشف در نار فرنگ, باش مانندے خلیل اللہ حض ہر کہن بت خانہ را بایت شکست. تو کہتے ہیں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن کر اس آگ میں کودو اور آپ کو جو بھی بت خانہ پرانا نظر آ رہے اس کے بتوں کو توڑ ڈالو. تو گویا کہ اقبال کا یہ مقام تھا کہ میں اس کام کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اور یہ کام مجھ سے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں. تیسری جہت اعلائے کلمۃ الحق اور اقامت دین اور احیاء اسلام کے علم بردار کی حیثیت سے, یعنی ڈاکٹر اقبال کا جو تصوری دین ہے وہ بھی کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, اس دین کو اقتدار کی ضرورت ہے ورنہ اس دین کا فلسفہ اور یہ دین ایک دین کی حیثیت سے لوگوں میں کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ قائم اور نافذ نہ ہو. چنانچہ اس حوالے سے وہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کے اندر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم کی دولت بھی دے رکھی تھی مگر ان لوگوں نے الٹا یہ کیا کہ مسلمانوں کے رازوں کو لے کر وہ غیروں کے پاس پہنچ گئے, اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ جب اسلام پر برے دن آ گئے ہیں زوال کا دور آ گیا ہے تو جس طرح پرندے خزان میں آ کر درختوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور جب پھر بہار کی آمد ہو تو پھر سارے پرندے ادھر پہنچ جاتے ہیں, تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جب دیکھا کہ اسلام پر تو اب دو خزاں ہیں تو اس وقت انہوں نے شاخوں کو وہ چھوڑ دیا, شاخ بالکل ویسے وہ رہ گئے مگر میری حیثیت اس بلبل کی ہے کہ ابھی تک اسی شاخ پر بیٹھا, وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ خزان ہے کہ بہار ہے. تو ان کے الفاظ ہیں کہ بوئے گل لے گئی بیرونی چمن راز چمن, کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غم ماز چمن, یعنی جن لوگوں نے غداری کی اور اسلام کی رازوں کو وہ لے گئے, عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن, اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن, ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک, اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک, کمریاں شاخ سنوبر سے گریزاں بھی ہوئی, پتیاں پھول کی جھل جھل کے پریشان بھی ہوئی, وہ پرانی روشیں باغ کی ویران بھی ہوئی, ڈالیاں پیرہن برگ سے اریاں بھی ہوئی, قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی, کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. یعنی اب یہ ایک شخص قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی, یہ نہیں دیکھا کہ خزان ہے تو بستی کے کہیں اور چلے جاؤ یا بہار ہے تو آ جاؤ, جو بھی موسم ہو اسلام پر اچھا دور یا برا دور, میرا تو کام ہے اعلائے کلمۃ الحق کے لیے یہ آواز اور یہ ندا وہ لگانا, یہی میرا کام ہے. تو لہذا اس نظم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اقبال نے ایک طرف تو امت مسلمہ پر اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ اندر کا جو جذبہ ہے جو عشق ہے وہ چیز چونکہ قرآن سے یہ دور ہو گئے ہیں لہذا وہ عشق والا جذبہ موجود نہیں رہا, اور نمبر دو یہ کہ اس سے پھر نکلنے والی دوسری چیز جہاد جدوجہد, لہٰذا جدوجہد تو ویسے بھی وہ مر گئی ہے. تو اس نظم کو اگر ہم پہلے خلاصہ کر لے تو وہ یوں ہوگا کہ پہلے ابلیس کی تقریر ہے, ابلیس کی تقریر ہے جس میں وہ بہت ہی لافزنی کرتا ہے اور قائد ایوان یا رئیس الاشرار کے طور پر آ کر بتاتا ہے کہ یہ جو ابلیسی نظام ہے یہ ابلیسی نظام میرا تخلیق کردہ ہے، میرا تخلیق کردہ ہے. اور پھر جب وہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ گویا کہ اپنی عیاری اور مکاری کا ایک سما باندھتا چلا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو اس نظام کو کچھ کہہ سکے، کوئی بھی نہیں. تو پہلی چیز تو ابلیسی نظام کے عناصر ترکیبی، وہ ابھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. پھر دوسرے نمبر پر جب پہلا مشیر آتا ہے تو وہ باتیں تو بہت کرتا ہے، مگر اس سے موٹی موٹی دو باتیں جو ہیں، باریک باتیں اور بھی ہیں مگر یہ دو موٹی باتیں سامنے آتی ہیں. نمبر ایک، خوئے غلامی، کہ یہ امت خوئے غلامی میں بہت پختہ تر ہو گئی ہے. اور نمبر دو، دین کا مذہبی اور رسمی تصور وہ اس امت نے اپنا لیا ہے. یعنی دین کا وہ جو جامع اور ہمگیر تصور ہے وہ نہیں، بس رسمی تصور جو ہے وہ ہے. رسمی طور پر جو نماز روزہ ہے تو وہ بھی بس رسمی چیزیں رہ گئی ہیں. تیسری چیز، یہ جو پہلا مشیر ہے یہ پھر کچھ ایسے غیر اقبال، ان کی زبانی جو کچھ وہ ہمیں بتا رہے ہیں، تو اقبال کے نزدیک یہ اصل میں فتنے ہیں اسلام کے مقابلے میں. تو جو فتنہ یہ جمہوریت ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جمہوریت تو انسانوں کے اندر کچھ شعور پیدا کر رہا ہے. چوتھی بات جو ہے، تیسرا مشیر، وہ آ کر جمہوریت کے بعد ایک اور فتنہ، کہ بھئی ایک اور فتنہ ہمارے اس ابلیسی نظام کو زخم پہنچانے کے لیے سامنے آ رہا ہے، وہ ہے اشتراکیت کا فتنہ، لہذا اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. پانچویں نمبر پر پھر ابلیس کی تقریر ہے، یعنی جو افتتاحی تقریر بھی ابلیس کی اور پھر اختتامی تقریر بھی ان کی. تو ابلیس کی جو تقریر ہے اس میں جو پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں نمبر ایک ہے کہ یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، اجتماعیت پر ابھی تقریر ہو گئی، کہ مجھے اس امت سے، اس کی اجتماعیت سے مجھے ڈر ہے، یہ امت کہیں بحیثیت امت جاگ نہ جائے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، قرآن سے دوری، قرآن سے دوری کی وجہ سے ابلیس پر امید ہے کہ جب تک یہ قرآن سے دور ہے تو کوئی خطرہ ہمارے لیے نہیں ہے. تیسری چیز جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ ہے جو علماء امت اور علماء ملت ہیں وہ زمانے حاضر کے تقاضوں سے بالکل بے خبر ہیں. چوتھی چیز، آئین پیغمبر کے جو درست نتائج ہیں، کہ یہ جو اللہ کو ماننا ہے اس کے درست نتائج کیا ہیں، اس کا جو معاشی اور معاشرتی نظام ہے اس کے کیا درست نتائج وہ نکلتے ہیں، اس کا ذکر بھی ابلیس کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. پانچویں چیز، یقین کا فقدان، یقین کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید، جب قرآن مجید نہیں رہا تو گویا کہ یقین کا فقدان وہ خود بخود آ گیا ہے. چھٹی چیز، فروعی مسائل میں غیر ضروری انہماک، فروعی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل میں انہماک. پانچویں چیز، رہبانیت، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، کہتے اس امت کو یہ راستہ دکھاؤ، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، کہ بس یہاں پر آ کر ہم عیش و طرب کرتے رہیں اور یہ لوگ بس جا کر کسی کونے خدرے میں وہ بیٹھے رہیں. ساتویں چیز، شعر و تصوف، غیر اسلامی تصوف میں، گل بلبل اور کاکل و رخسار کی شاعری میں ان لوگوں کو الجھاؤ. اور آخری چیز، ساتویں یا آٹھویں، مزاج خانقاہی، مزاج خانقاہی، یہ بالکل جہاد کے ضد کے طور پر اگر آپ لیں گے، کہ ایک ہے حرکت باہر میدان میں آنا اور ایک ہے کہ خانقاہ میں، غار میں، کوہ میں، وہاں پر جو ہے وہ بسیرا کرنا. یہ ہے اس نظم کا پورا خلاصہ. اب شروع کرتے ہیں. یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. یہ عناصر کا پرانا کھیل، دو باتیں ہو گئی. نمبر ایک ہے کہ یہ عناصر کا کھیل ہے، یہ مادہ ہے سارا، اور یہ جو عناصر ہیں ان کا ایک انٹر پلے ہے، ایک انٹریکشن ہے. یہاں پر آپ کسی روحانیت کو اور کسی اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا بس عناصر ہی ہیں، یہ عناصر کا کھیل ہے. چکبس لکھنوی جی کا شعر ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر ترکیب میں ظہور، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اس سے آگے کوئی چیز نہیں. تو نمبر ایک یہ کہ عناصر کا کھیل ہے, یہ سارا ساری مادی کہانی ہے. اور نمبر دو پرانا کھیل, یہ مادہ بھی پرانا ہے, لا آف کنزرویشن آف میٹر ہے, یہ مادہ پرانا ہے, یہاں سے بس شرک کی ابتدا ہو گئی. اللہ بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم, جبکہ توحید یہ کہ بس اللہ قدیم باقی سب کچھ حادث. تو یہ پرانا کھیل جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ ابلیسیت کے جو اجزائے ترکیبیں ہیں ان میں سے پہلی چیز مادیت و دہریت, یعنی اس کی پہلا جو شعر ہے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اقبال فارسی میں اپنی مثنوی میں کہتا ہے, موجودہ جو تہذیب ہے, کہ در نگاہش آدمی آب و گلس, کاروان زندگی بے منزلت, کہ اس تہذیب کے جو لوگ ہیں ان کی نگاہوں میں آدمی آب و گلس, انسان بس یہ مٹی پانی کا مجموعہ ہے. کاروان زندگی بے منزلت, اور یہ زندگی کا جو ایک کاروان ہے اس کی کوئی منزل نہیں, کہ یہ کوئی آخرت ہے وہاں پر کوئی جواب دہی ہے, یہ والا کوئی معاملہ نہیں. اس کی بربادی پہ آ جا مادہ ہے وہ کارساز, جس میں اس کا نام رکھا تھا جہانے کا فنون. کن کن فیکون, کن کے ساتھ جب یہ کائنات وجود میں آ گئی ہے, تو کہتے ہیں کہ جو منصوبہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھا وہ منصوبہ اب ان کو ناکام نظر آ رہا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ اب اس کی بساط لپیٹنے والے ہیں, یہ معاملہ وہ ختم کرنے والے ہیں. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب, میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. یہ اب عناصر ترکیبی میں دوسری بات وہ آ گئی ملوکیت, یعنی ابلیس نے ایک تو یہ مادیت و دہریت, نمبر دو ملوکیت, کہ یہ جو فرنگی ہے فرنگیوں کو میں نے ملوکیت کا ایک خواب, یہ امپیریلزم کا جو کی جو سوچ ہے یہ میں نے اس کو دی, کہ پوری دنیا پر قبضہ جماؤ, جہاں جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جاؤ. ایک اور مقام پر اقبال مثنوی میں کہ آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست, قلب او ینظر بنور اللہ نیست, او نداند از حلال و از حرام, حکمت خام است و کارم کارش نا تمام. تو آگے فرمائے از ضعیفہ نار ابودن حکمت است, از تنشا جان ابودن حکمت است, کہ اس کی حکمت فلسفہ کیا ہے اس تہذیب, ضعیفوں سے نان نان روٹی, نار ابودن ضعیف کے ہاتھ سے روٹی کھینچنا, اور از تنشا جان ربودن حکمت است, اور جس شخص کے اندر ابھی کچھ روحانیت ہے, ابھی کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ہے, یہ چیز اگر زندہ ہے تو اس کے جسم سے یہ روحانیت کھینچ لینا, غریب کے ہاتھ سے روٹی کھینچنا, اور جو شخص روح اور روحانیت اور اللہ کا اور دین کا کچھ قائل ہے اس کے اندر سے جو ہے نا وہ دینداری ہوئی چیز وہ کھینچنا, یہ ہے در امت بر امت دیگر چرد, دانا ایمی کارد آ حاصل برد, دانا ایک شخص کا کرتا ہے اور اس کا حاصل کوئی دوسرا لے جاتا ہے, یہ ہے در حقیقت ملوکیت. تو میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب, اور آگے میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. یہ جو مسجد کا کچھ اثر تھا انسان کے باہر جو کچھ ایکٹیویٹیز کی ہے, مسجد کا مندر کا کلیسا کے جو اثرات تھے وہ سارے اثرات میں نے دھو دیے. اب میں نے کہا کہ بس مسجد کا کام جو ہے بس مسجد کے اندر رکھو, اس سے باہر نہیں. اس کا کیا نام ہے؟ لادینیت, کہ بس مذہب کو بس ایک خاص دائرے کے اندر رکھو, اس سے آگے تو اس کا کوئی کام ہی نہیں. تو میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب, میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں, میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا, میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا, تقدیر پرستی, یہ بھی ابلیس بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتا ہے کہ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ہم اگر نادار ہیں, ہم اگر دبے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں, تو بس ہماری قسمت میں یہی ہے, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ, تو بس یہ تقدیر پرستی جو ہے نا وہ میں نے ان لوگوں کے دماغ کے اندر یہ تصور ڈال دیا ہے, اور میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. تو لہذا یہ جو عناصر ترکیبی ہے اس میں نمبر ایک مادیت و دہریت, نمبر دو ملوکیت, نمبر تین لادینیت, نمبر چار تقدیر پرستی, اور نمبر پانچ سرمایہ داری, یہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے نا یہ ابلیسی نظام کھڑا ہے. کون کر سکتا ہے اس کی آتشی سوزا کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دوروں. اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے منظر عام پر یہ چیز جو میں وہ لایا ہوں تو کون ایسا ہے جو آتشی سوزاں, آتش تو آگ کو سوزاں جلانے والی جو آگ ہے, میں نے جو آگ جلا کر وہ رکھی ہے, ایسا کوئی ہے جو اس کے سر کر سکے ٹھنڈی کر سکے؟ جس کے جس کی شاخیں ہوں ہماری یاد یاری سے برن, کون کر سکتا ہے اس نخلے کو ہم کو سر نبھو؟ جس درخت کو ہم نے ہماری نرشمنٹ سے جو درخت اس حد تک جو ہے نا بلند ہوا ہے, کون اس کی شاخوں کو نیچا کر سکتا ہے؟ یہ ابلیس کی تقریر یہاں پر ختم ہو گئی. اس کے بعد جو پہلا مشیر ہے, اس پہلے مشیر کی جو تقریر ہے اس میں یہ دو باتیں, نمبر ایک امت مسلمہ خوئے غلامی کے اندر پختہ تر ہو گئی ہے, اور نمبر دو مذہب کا تصور دین کی بجائے مذہب کا, وہ بھی رسم پرستانہ تصور ہے. چنانچہ اس سے میں جلدی گزر جاتا ہوں. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختہ ترستے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے, ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. انہیں جو نماز جو جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تو قیام ہے, رکوع, سجود ہے, مگر ان کی نماز جو ہے وہ بس سجدہ ہی سجدہ 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 سجدہ, بس یہ دوسروں کے جو ہے نا دوسروں کی روٹیوں پر پلنے والے یہ لوگ, اور دوسروں کے درگاہوں پر سجدے کرنے والے, دوسروں کے سامنے جھکنے والے, بس یہی ان کا وہ کام ہے, نماز بے قیام. ان کے اندر قیام جو ہے وہ نہیں. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. کہ پہلے تو آرزو امت مسلمہ کے اندر کوئی آرزو کہ وہ ان کے آگے کوئی ایک مشن ہے, وہ تو پیدا نہیں ہو سکتی, لیکن اگر وہ پیدا ہو بھی جائے تو پھر وہ خام رہتی ہے. اس کے اندر ہم نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو آ کر وہ اپنے عملی شکل میں وہ اگر لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. اور آگے پھر یہ پہلا مشیر جو ہے حج کا ذکر ہے, طواف و حج کا انگامہ اگر باقی تو گیا, کند ہو کر رہ گئی مومن کی تحریر دینے عام. کہ اب حج کیا ہے؟ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ جب تو لوگ جاتے ہیں تو بس یہ کہ کوئی عشق کا کوئی دایا, کوئی دین کے لیے جدوجہد کرنے کی کوئی طلب اور طلب وہ نہیں, بلکہ یہی معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور آخر میں جہاد کے حوالے سے کہ کس کی نومیدی پہ حجت ہے, یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. ایک تو ایک آرزو پیدا نہیں ہو سکتی, وہ ایمان والا جو پہلو تھا, اور نمبر دو ہے کہ پھر جہاد وہ تو آرزو کے بعد جہاد کا آمنو ثم لم يرتابوا وجاهدوا, تب یہ جہاد والا معاملہ یہ ہے. یہ بات جب ختم ہو گئی تو دوسرے مشیر نے ایک اعتراض کر دیا کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے تو ابلیس کی تقریر پر ساتھ فرمایا ہے کہ اور کہ ہاں ابلیس نظام مضبوط ہے, مگر مضبوط نہیں, اس کو ایک خطرہ ہے, وہ خطرہ جمہوریت سے کہ جمہوریت آ کر اس کو ہڑپ کر رہا ہے ہمارے ابلیسی نظام کو. اس پر پہلے مشیر نے پھر جواب دیا کہ نہیں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں, یہ جو جمہوریت ہے یہ تو اصل میں اس سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس سرمایہ داری کے اوپر ہم نے ایک لبادہ ڈال دیا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے اور وہ اس ابلیسی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک بندہ ہو اور وہ سیاہ و سفید کا مالک ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ہم نے کہا کہ چلو ایک بندہ نہیں, ایک پارلیمنٹ آ کر لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ لے, تو ہم نے اس ایک بندے کی جگہ نہ پورے کابینہ دیے. تو جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ کر. کہتے ورنہ تم ذرا تاریخ پڑھو کہ جمہوریت کی جو تاریخ ہے وہ بھی بس وہی ہے, تو لہٰذا صرف ناموں سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد تیسرا مشیر جب اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے, یہ تو اگر روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب, اگر جمہوریت کے اندر بھی وہی زندیقی ہے, وہی خوناشامی ہے, وہی لوٹ مار ہے, اور وہی دوسروں کے مال اور دوسروں کی کھیتی پر نظر رکھنے والے غاصب درندے اگر وہ ہیں, تو پھر ہمیں تو آم کھانے سے غرض ہے, پیڑ گننے سے تو نہیں. تو بس ٹھیک ہے, سو یہ سرمایہ داری کی جگہ جمہوریت نام دو, جو بھی ہو تو پھر ٹھیک ہے, مگر ایک اور فتنہ ہے اور وہ ہے اشتراکیت کا. کارل مارکس جو ہے وہ ایک اور نعرہ لے کے وہ اٹھ رہا ہے, وہ نعرہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اندر مساوات ہونی چاہیے. یہ کیا کہ ایک انسان کے پاس تو بہت کچھ ہے اور ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں, یہ ہیوز اور ہیو ناٹس یہ جو ہے, تو یہ تقسیم تو بالکل ظالمانہ ہے, غلط ہے. لہٰذا یہ جو شخص وہ اٹھ رہا ہے تو اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا, طبیعت کا فساد, توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. کہ میرے آقا ابلیس سے وہ محاذ کہ میرے آقا وہ جو خان خوانین قسم کے لوگ وہ خیموں میں بیٹھتے تھے, اور یہ جو غریب مسکین کمی لوگ جو تھے وہ تو باہر کہیں خاک و خون پر تھے, وہ آگے اور انہوں نے اب یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے خیموں کی تنابیں انہوں نے وہ توڑنے کے لیے وہ آئے ہیں کہ ان کے خیمے بھی گرا دے. تو اس حد تک بات جو ہے وہ چل پڑی ہے. اس کا جواب پھر چھوٹا مشیر دیتا ہے کہ توڑ اس کی رومت الکبرا کے ایوانوں میں دیکھ, آلی سیزرز کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا ہاتھ. کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو کارل مارکس تھے تو کارل مارکس کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ یہ کہ اٹلی کے اندر مسولینی کی جو شخصیت ہے وہ پھر شہنشاہیت کو زندہ کر رہا ہے. یعنی وہ جو قیصر روم ہوا کرتا تھا قیصر, اور وہ شہنشاہیت تو پھر ختم ہو گئی تھی. یعنی اسلام نے آ کر جب ان دو سپر پاورز کے ساتھ اسلام نے ٹکر لی تو سلطنت روما سلطنت ایران تو اس بادشاہ کا تو خاتمہ کر دیا تھا. مگر کہتے ہیں کہ اب ایک اور ان کا جو ان کی اولاد میں مسولینی ہے وہ اٹھ رہا ہے اور دوبارہ اس شہنشاہیت کو تازہ کر رہا ہے, اور اس کے لیے پھر فارسی میں الفاظ استعمال کیے کہ کون باہری روم کی موجوں سے ہے لپتا ہوا, گاہ بالت چھو سنوبر گاہ نالت چھو رباب. انہوں نے چونکہ بحری بیڑا بنایا ہوا تھا, حبشہ پر اس نے حملہ بھی کر دیا مسولینی نے, تو کہتے ہیں یہ اس پرانی شہنشاہیت کو زندہ کر رہا ہے. گاہ بالت چھو سنوبر, وہ سنوبر کے درخت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, پھیل رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ ایک رخ ہے اس کی شخصیت کا. اور نمبر دو, گاہ نالت چھو رباب, اور پھر جب وہ تقریر کے لیے آ کر کڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو رلاتا ہے, لوگوں کو جو ہے نا وہ اثر اندازی کے حوالے سے اس کا یہ عالم ہے. تو کہتے ہیں یہ شخص اب اٹھ رہا ہے, اور یہ جو انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں تو یہ کہ اشتراکیت کی آواز کو جو ہے وہ دبا دے گا. اس پر پھر تیسرے مشیر نے کہا کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. دوسرے نے کہا کہ اچھا آپ مسولینی کو کارل مارکس کا جواب سمجھ رہے ہیں, میرے نزدیک تو وہ افرنگی سیاست کا سب سے احبق اور بے وقوف مہرہ ہے. فرنگی سیاست وہ یہ ہے کہ بھائی گولیاں چلاؤ دھماکے کرو مگر خود پس منظر میں رہو, گولیاں اور بم بارود فراہم کر دو, بندوق کسی اور کے شولڈر پہ رکھو اور چلاؤ مگر خود سامنے مت آؤ. جب سامنے نہیں آؤ گے تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ شریر کون ہے, یہ دہشت گرد کون ہے, دہشت گرد کوئی کسی اور کو سمجھا جائے گا جبکہ اصل میں دہشت گرد تو ہم ہیں مگر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اس مسولینی نے یہ کیا ہے کہ افرنگی سیاست کو ننگا کر دیا ہے. یہ جب سامنے آئے اور جارحانہ سرگرمی شروع کر دیے تو کارل مارکس نے اپنی کتاب میں جب ذکر کر رہا تھا کہ سرمایہ داروں نے یہ لوٹ مار مچائی ہے, تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے لوٹ مار کس کس سرمایہ دار نے کیے تو پھر کارل مارکس یہ نہ بتا سکا کہ یہ کون ہے. اب مسولینی نے اس کو یہ دلیل فراہم کر دی ہے. جب انہوں نے جارحیت شروع کی تو اب اشتراکیوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جارح لوگ, ہم جو خون کا رونا رو رہے تھے یہ ہے وہ لوگ. تو کہتے ہیں اس شخص نے آ کر تو فرنگی سیاست کو بالکل تشتس بام کر دیا, بالکل ننگا کر دیا. تو میں تو اس کی یہ جو عاقبت بینی ہے تو عاقبت بینی نہیں ہے تو صرف بے وقوف سٹلپن ہے. اس پر پانچواں مشیر جو ہے اس نے آ کر پھر ابلیس کو وہ خطاب کیا ہے کہ نہیں, یہ بات اس میں حقیقت یہ ہے کہ کارل مارکس کی جو آواز ہے اس کو کوئی چھوٹی معمولی آواز نہیں سمجھ لینا چاہیے بلکہ حقیقت میں بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس پر کچھ تفصیل سے روشنی وہ ڈالتا ہے, اور جب ڈالتا ہے تو اس کے بعد پھر ابلیس کی تقریر ہے. ابلیس سامنے آتا ہے, اب وہ تقریر کرتا ہے اختتامی تقریر. ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ بو, کیا زمین کیا آس کیا محرما کیا آسمان تو بتو, دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق, میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو, کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک خون. تو ابلیس نے پہلے کہا ہے کہ جو شخص اس نظام کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خوب سمجھ لے کہ اس نظام پر میرا بڑا مضبوط ہولڈ ہے. یہ جو مذہبی لوگ ہیں ان تک بھی میری رسائی ہے, اور یہ جو امامان سیاست ہے وہ بھی میرے پنجے میں سب وہ جکڑے ہوئے لوگ ہیں. تو لہذا میں نے اگر ایک شرارت کا اشارہ یورپی اقوام کو وہ دیا تو تم دیکھو گے کہ یہ جو انسانوں کی بستیاں ہیں حیوانوں کے بٹ بن جائیں گے, اور یہ انسان جو ہے وہ بھوکے خرگوشوں کی طرح ایک دوسرے کا گوشت نوچیں گے, چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوں گی, خاک اور خون کے سیلاب بہ جائیں گے. باقی تم لوگوں نے یہ جو ذکر کیا ہے اشتراکیت کا اور کارل مارکس کا, تو اس نے کہا کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد, یہ پریشان روزگار اشف تمرض اشف تہو. کہتے ہیں یہ اشتراکی جو کارل مارکس کے ماننے والے ہیں یا یہ میرا راستہ روک سکتے ہیں, ان کا تو حال یہ ہے پریشان روزگار, ان کی تو یہ پراگندہ زندگی جو زندگی ہے, پریشان حال اور آشف تسر جن کے دماغ میں معلوم نہیں ان کی عقلیں ماری گئی ہے. آشفت ہو ایک اور نسخے میں آشفت منہ ہے, آشفت منہ آشفتا بکرا ہوا, تو آشفت منہ منہ بال کو کہتے ہیں جو بکرے ہوئے بالوں والے, اور آشفت ہو ایسی بے مقصد نعرہ بازی کرنے والے, بس یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ کام ہے, اس سے زیادہ یہ وہ نہیں ہے. چنانچہ اس حوالے سے اقبال نے اپنی دوسری کتاب جاوید نامہ میں یہ جو سرمایہ داریت اور جو اشتراکیت ہے اس پر جو تنقید کی ہے دونوں پر, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ مشرق کا جو فلسفی ہے وہ ان باطل نظریات کو کس نظر سے دیکھتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہر دورہ جانا صبور و نا شکیب, یہ دونوں نظریات جو ہے اگر اشتراکیت ہو سرمایہ داریت ہو جمہوریت جو بھی وہ ہے, یہ دونوں جو ہے اس کے اندر انسان روحانی طور پر انتہائی بے چین رہتا ہے. ہر دورہ جانا صبور و نا شکیب, ہر دو یزدان شناس آدم فریب, اور یہ دونوں جو ہے یزدان شناس اللہ کو تو انہوں نے اپنے لسٹ سے باہر کر دیا ہے, آدم فریب, اور یہ نہیں کہ انسانیت کے لیے کوئی خیر ہے, انسان کے لیے بھی یہ فریب اور دھوکے سے کم نہیں ہے دونوں آواز. زندگی ایرا خروج آرا خراج, درمیانی عید و سنگ آدم زجاج. کہتے ہیں یہ جو اشتراکیت ہے اس میں زندگی کیا ہے, خروج, بغاوت کرو, گھیرو, توڑو, توڑ پھوڑ کرو, یہی ان کا کام ہے. اور آرا خراج, اور یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہاں پر کیا ہے, ماٹو خراج, کہ بس تم خود تخت پر بیٹھو اور جو غریب ہے اس کا خون چوستے رہو, وہاں سے خراج حاصل کرتے رہو. درمیانی عید و سنگ آدم زجاج, اور یہ جو دو پتھر ہے تو انسان جو ہے آدم وہ شیشہ بن کر ان دونوں پتھروں کے درمیان پس رہا ہے, کمزور ہے وہ, اب کچھ کر نہیں سکتا. ای با علم و دین و فن آرت شکست, آ برت جانا دست. یہ ایک جو ہے اشتراکیت, علم و دین و فن شکست, یہ علم اور دین اور فن سب کو تباہ کرنے والا ہے, اور آ برت جا, اور جو دوسرا ہے وہ انسان کے اندر سے روح کو کھینچنے والا نظام ہے, اور ناراض دست, اور ہاتھ سے روٹی کھینچنے والا نظام ہے. غرق دیدم ہر درادر آب و گل, میں ان دونوں نظریات کو آب و گل یعنی مٹی اور مادیت کے اندر غرق ہو کر دیکھ رہا ہوں. ہر درا تند روشن و تاریک دل, یہ دونوں جو نظام ہے, تند روشن مادے پر ان کا سارا زور ہے, تاریک دل, اور دل جو ہے وہ روح کی دنیا جو ہے وہاں پر وہ غیر آباد ہو گئی ہے, وہاں پر ایک اندھیر ہے. تو لہذا اس حوالے سے یہ ان کی تمہید. اچھا, اب جو ابلیس آگے ذکر کرتا ہے, ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار آرزو. یعنی وہ کہتا ہے کہ مشیروں نے جو ایک نے کہا کہ ہمارے لیے شیطانی نظام کو خطرہ جمہوریت سے ہے, تو پھر دوسرے نے کہا اشتراکیت سے, تو اب ابلیس جواب دے رہا ہے کہ نہیں, آپ لوگوں سے تو میری یہ توقع نہیں تھی کہ حالات سے اس قدر بے خبر ہیں آپ. اصل چیز, اصل جو فتنہ ہمارے ابلیسی نظام کے لیے, وہ تو امت مسلمہ ہے, اس کی طرف کسی کی نگاہ ہی نہیں گئی. تو کہتے ہیں کہ میں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار, وہ راک ہے, ابھی ساکینہ میں ہم نے پڑھا مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. تو کہتے ہیں یہ راک کا ڈھیر ہے مگر اس راک کے ڈھیر کے اندر چھنگاریاں موجود ہیں, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو, کہ اس وقت یہ اللہ کے حضور جب گڑگڑاتے ہیں اور جو ان کے آنسو نیچے گرتے ہیں تو اسی سے وضو کرنے والے اتنے پرہیزگار متقی لوگ ہیں کہ ان لوگوں سے میں ڈر رہا ہوں. یہ لوگ ایک آگاہی پیدا کریں گے اس پوری امت کے اندر, اور یہ امت اگر کھڑی ہو گئی تو پھر ہمارے نظام کا وہ خیر نہیں. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے, مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام. وہ کہتے ہیں جانتا ہے ہر وہ شخص, ہر وہ باشعور شخص, ہوشمند شخص, جن پہ روشن باطن ایام ہے, جو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا, ظاہر کے پیچھے اصل حقائق کو بھی جو شخص دیکھ رہا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام. یہ مزدکیت, یہ بات رہ گئی, یہ اصل میں کارل مارکس سے بہت پہلے ایران میں ایک رہنما تھا, اور انہوں نے ان کی تعلیمات یہ تھی کہ دنیا کے اندر یہ جو بھی فساد ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور کچھ محروم ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ زر زن زمین, یہ تین چیزیں جو ہے نا اس میں مساوات پیدا کرو، تمام کو ایک طرح جو ہے وہ دے دو، اس کا نام مزدک تھا، مزدک. تو یہ مزدک گویا کہ کارل مارکس کا ایک پیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ فتنہ مزدکیت یا اشتراکیت، یہ فتنہ کل کا آنے والا فتنہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل فتنہ اسلام ہے. پھر اب وہ گنواتا ہے کہ اب خامیاں کیا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ انہوں نے ان کا اصل کعبہ جو ہے وہ دنیا ہے، وہ دنیا ان کا کعبہ ہے، تو لہذا سرمایہ داری بندے مومن کا اصل دین ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. اور جہاں تک ان کے جو ہے مشیروں کا اور علماء کی بات ہے، تو اکثریت ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ملت کے ضروریات سے ان سے بالکل وہ ناخبر ہیں. بعض ضرورت از ضرورت ہائے باموریدہ روز و شب اندر سفر، از ضرورت ہائے ملت بے خبر. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. مگر ابلیس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ادھر سے تو خطرہ نہیں، یہ امت تو جو ہے وہ تو راک کا ڈھیر ہے، اور علماء کے اندر بھی وہ والا شعور نہیں ہے اکثریت میں. مگر ایک اور بات ہے خطرے کی، وہ یہ کہ انسانی فطرت جو ہے، فطرت کے اندر ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جو ہے نا ایک دائیہ اندر موجود ہے. جب وہ موجود ہے تو اس نے ان نظاموں کا ایک تجربہ کر لیا، اور وہاں سے کافی فطرتیں جو ہیں اکتا گئی ہیں. اور یہ فطرتیں جو بھوکی پیاسی فطرتیں ہیں، وہ کسی ایسے نظریہ حیات کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتی ہیں. تو لہٰذا یہ فطرت کا تقاضا جو ہے نا لوگوں کو اب کشاکشا اسلام کی طرف وہ لا رہی ہے. اب آگے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر، حافظ ناموس زن مرداز نا مرداز. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. اور پھر ان کے یہ جو ہم اجتماعی نظام کے حوالے سے تین گوشوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک معاشرتی نظام. حافظ ناموس زن، یہ جو ہے عورت کو، یعنی دو چیزیں ہیں جو اصل میں جس سے یہ فساد معاشرتی نظام میں وہ بن رہا ہے. ایک یہ کہ ایک عورت کو اگر اپنی عزت کا پاس نہ رہے تو بس پورے معاشرے کے اندر فساد. لیکن ایک عورت کو کہ نہیں، میری عزت، میری عزت اور عصمت، اور جو عورت اپنی عصمت اور عزت سے جو ہے نا وہ گزر جائے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے نا سارا یہ فساد. یہ بات. اور نمبر دو یہ کہ مرد کے اندر اگر بےغیرتی پیدا ہو جائے تو پھر وہ عورت پر اس کا کنٹرول ختم ہو جائے، تو بھی عورت جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی. تو ایک اور جگہ پر اقبال، نئے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد. جس قوم نے زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عورت کو یہ کام وہ دیتا ہے حافظ ناموس زن، کہ عورت سے یہ نظام وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کی عزت اور عصمت جو ہے بہت بڑی دولت ہے آپ کے پاس، یہ دولت اپنے پاس جو ہے محفوظ رکھیے. نمبر اور نمبر دو، مرد آزما، مرد کے اندر مردانگی پیدا کرتا ہے. کہ یہ جو عورت کی جو ناموس ہے، اصل اس کے کسٹوڈین تم ہو، اس کا حفاظت کرنے والے تم ہو، مرد آفنی. اور پھر مردوں کو لڑانے والا جو یہ نظام ہے، یہ اس کا معاشرتی نظام ہے. پھر موت کا پیغام ہر نوعی غلامی کے لیے، نئے کوئی پرفور خاکہ نئے فقیری رہنشی. سیاسی سطح پر یہ کہ ہر قسم کی غلامی کے لیے کہ بھائی بس اللہ کے غلام ہے سب، باقی انسان انسان کے غلام نہیں ہے. تو کہتے یہاں پر آ کر انہوں نے انسان کی خدائی کا خاتمہ کر دیا، ورنہ یہ تو بڑے بڑے بادشاہ ہو تو خدا بنے بیٹھے. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی. اور اقتصادی سطح پر اور مالی اور معاشی سطح پر جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ دولت کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک صاف، کہ آپ نے اگر کمانا ہے تو آپ حلال طریقے سے کمائیے. اور پھر چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. جو شروع میں میں نے بات کہی تھی یقین کا فقدان، تو بس وہ والا معاملہ یہاں پر آگے ہے. یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. تو بس بہتر اب یہ ہے کہ یہ صرف بس اس پر باتیں ہوتی رہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، تو اس کا کی پھر پر کچھ تفصیل بھی دی ہے کہ وہ مسائل کون سے ہیں کہ اس میں اس امت کو الجھاؤ. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہیں، ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا کہ زندہ ہیں ابھی، یہ مسئلہ ہے اور بر اس پر بحثیں کرو. ٹھیک ہے، یا یہ کہ ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. اللہ کی ذات ہے اور پھر اللہ کی صفات ہے. یہ صفات ذات کا حصہ ہے یا الگ کوئی چیز ہے؟ اس پر کتاب لو کو اس پر ان مسائل میں جو ہے نا. اچھا, آنے والے سے مسیحی ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات؟ یہ جو آئیں گے قیامت سے پہلے وہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے یا نہیں؟ کہ ایک ایسا شخص جس میں کہ یہ صفات ہو, اس پر جو غیر ضروری بحثیں ان مسائل میں ان کو الجھا دو. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم, امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ یہ قرآن جو ہے قرآن اس کے الفاظ وہ قدیم ہے یا حادث ہیں ان مسائل میں؟ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں کہ اس میں ان کو الجھا دو. اور پھر آخری باتیں جو ابلیس کر رہا ہے کہ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام, چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات. بس خیر اس میں ہے کہ مومن کو کونوں خدروں میں لے جاؤ, یہ رہبانیت کی تعلیم اس کو وہ دے دو. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب کر, جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. شعر و تصوف میں اس کو الجھاؤ, غیر اسلامی تصوف کی طرف اس کو وہ لے جاؤ. اور ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں, ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. یعنی اس دین کی جو حقیقت ہے وہ ہر ہر کائنات کے اندر ہر ہر چیز کو ذمہ دار بناتا ہے, ہر ایک کا احتساب کرتا ہے, احتساب کرتا ہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پخت تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے.